किसी नंबर चार यहाँ से शुरू होती है। किताब उन्वान अल्लाह के फकीर। ये किताब नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ़ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के फकीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। एक मौके पर हज़रत जुनेद बगदादी ने फरमाया, 40 साल तक ज़ोहद व तक्वा की ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मैं अपने मकसूद में कामयाब हो गया हूँ। इस ख्याल से मुझ पर सरशारी की अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना, यह आवाज़ मेरे ही दिल से उभर रही थी। जुनेद, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरे जनार का सिरा दिखा दिया जाए। जनार उस डोरी को कहते हैं जिसे हिंदू कमर और गर्दन के गिर्द अपने मजहब की निशानी के तौर पर डालते हैं। हज़रत जुनेद बगदादी ने जो आवाज़ सुनी थी उसका मफहूम ये था कि ऐ अपनी इबादत पर नाज करने वाले, तुझे मालूम है कि तू कितना गुमराह है। तुझे अपनी तौहीद परस्ती पर गुरूर है, लेकिन दर हकीकत तू अपने गले में बुत परस्तों की तरह जनार डाले हुए है। यह आवाज़ सुनते ही हज़रत जुनेद बगदादी पर लर्जा तारी हो गया। फिर लड़ती हुई आवाज़ में आपकी ज़बान से निकला, खुदावंद, तेरे बंदे जुनेद से क्या खता सरजद हुई है। गैब से आवाज़ सुनाई दी, इससे बड़ा गुना और क्या होगा कि तू अभी तक मौजूद है। यहाँ मौजूद होने से मुराद ये है कि बंदे ने अभी तक अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं की और ख्वाहिशात नफसानी की परस्तिश में लगा हुआ है। यह आवाज़ सुनकर हज़रत जुनेद बगदादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने सर झुका लिया और इंतहाई निदामत आमेज लहजे में कहा, जो विसल के काबिल नहीं है उसकी तमाम नेकियां गुनाह हैं। आप मुरीदों की तरबियत के लिए अक्सर यह वाक़या सुनाते हुए अपने अल्फाज दोहराया करते थे, इंसान की मेराज तलब ये है कि उसे विसाल की नेमत हासिल हो, और अगर उसे महबूब की क़ुर्बत हासिल ना हो तो उसकी सारी कोशिशें रायगा हैं। उर्दू के मशहूर शायर फ़ानी बदायूनी ने भी मार्फत के इस नुक्ते को बड़े दिलकश पैराए में बयान किया है, हरमो देर की गलियों में पड़े रहते हैं जो तेरी बज़ में शामिल नहीं होने पाते। हज़रत जुनेद बगदादी की हयात मुबारक में पेश आने वाला हर वाक़या दरसे इबरत था, या कुदरत की तरफ से दिया जाने वाला एक नाकाबिल फरामोश सबक। एक बार हज़रत जुनेद बगदादी मस्जिद शुनेजिया में तशरीफ़ फरमा थे और किसी जनाजे के मुंतजर थे। इसी दौरान मस्जिद में एक फ़कीर दाखिल हुआ और उसने लोगों से मांगना शुरू कर दिया। फ़कीर का ये रंग देख कर हज़रत जुनेद बगदादी ने दिल में सोचा, काश ये शख्स किसी एक के सामने अपनी हाजत बयान करता और इस तरह तमाम लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। अभी आप ये सोच रहे थे कि मैदान में एक जनाजा लाया गया। हज़रत जुनेद बगदादी ने नमाज जनाजा अदा की और घर तशरीफ ले आए। फिर जब आप रात को सोए तो एक अजीब मंजर देखा। हज़रत जुनेद बगदादी एक कमरे में तशरीफ़ फरमा है, अचानक एक गोशे से कुछ लोग बरामद हुए। वो एक लाश को उठाए हुए थे, फिर वो लाश हज़रत जुनेद बगदादी के सामने रखी गई। आप बड़ी हैरत और खामोशी से अजनबी इंसानों का ये अमल देख रहे थे। जुनेद, इसका गोश्त खाओ, अजनबी लोगों ने आपको मुखातिब करते हुए कहा। मैं मुर्दाखोर नहीं हूँ, फिर उस मुर्दे का गोश्त किस तरह खाऊं? हज़रत जुनेद बगदादी ने नाखुशगवार लहजे में कहा, कल जिस तरह मस्जिद में बैठकर खाया था उसी तरह खाओ। ये कहकर वो अजनबी लोग चले गए, मगर लाश वहीं रखी रही। हज़रत जुनेद बगदादी फौरन समझ गए कि उन्हें इस तरह तंबीह की जा रही है। आपने गौर से लाश की तरफ देखा, ये उसी फकीर की लाश थी जो मस्जिद में भीख मांग रहा था, और जिसे देखकर हज़रत जुनेद बगदादी ने दिल में ये सोचा था कि काश ये शख्स किसी एक के सामने अपना दस्ते तलब दराज करता। ये एक किस्म की गीबत थी, और गीबत के बारे में हक ताला का इरशाद है कि जिसने किसी इंसान की गीबत की गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अजनबी लोगों ने इसी तरफ इशारा किया था। हज़रत जुनेद बगदादी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, ये तो गीबत की सज़ा है। बेशक इस फकीर की तरफ से मेरे दिल में बुरा ख्याल गुजरा था, मगर मेरे दिल की बात जबान पर नहीं आई थी। फौरन ही एक सदाए गैब सुनाई दी, जुनेद, तुम जिस मर्तबे के इंसान हो उसके दिल में इस किस्म का ख्याल गुजरना भी वैसा ही गुनाह है जैसा कि किसी दूसरे इंसान से अमली तौर पर कर सको। یہ سن کر حضرت جنید بغدادی پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، لاش غائب ہو گئی۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سو گئے۔ آپ نے خواب میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا جو بڑی بے حیائی کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے بے حیا شخص، تو کون ہے؟ تو بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا، جنید، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی ہوں جو روز ازل سے راندہ درگاہ قرار پایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح بے لباس ہو کر مارا مارا پھر رہا ہے؟ یہ لوگ انسان کب ہیں؟ پھر میں ان سے کیوں شرم کروں؟ شیطان نے کہا، تیرے خیال میں اللہ کی زمین انسانوں سے خالی ہو گئی ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے یہی تو غم ہے کہ میں اپنی کوششوں میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیطان نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، ابھی اس زمین پر کچھ انسان باقی ہیں جو مسجد شونیزیہ میں بیٹھے ہیں، انہی لوگوں نے میرے جسم کو زخموں سے بھر دیا ہے اور میرے دل کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوری طور پر لاہور پڑھی اور وضو کیا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت جنید بغدادی گھر سے نکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ مسجد شونیزیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو استغراق کے عالم میں اپنے زانوؤں پر سر رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی ان درویشوں کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا، جنید، اس خبیث نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مگر اس مردود کی باتوں میں نہ آنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی ان درویشوں کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس روز آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر کیسے کیسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ چند سال بعد حضرت جنید بغدادی نے اسی انداز کا خواب دیکھا کہ شیطان بازار میں برہنا پھر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ خوشی خوشی کھا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، تجھے انسانوں کے مجمع عام میں اس طرح برہنا پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابو القاسم، کیا اب بھی زمین پر ایسا کوئی شخص رہ گیا ہے جس سے مجھے شرم آئی؟ ابلیس نے بڑے بے بکانہ انداز میں کہا، مجھے جن لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور مٹی نے کھا گئی۔ اس قسم کے سارے خواب حضرت جنید بغدادی کی رہنمائی کے لیے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے خواب میں دیکھا کہ آپ واعظ کہہ رہے ہیں۔ یکایک ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور آپ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، جن کاموں کے ذریعے اللہ کے بندے قربت الہی حاصل کرتے ہیں، ان کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، وہ کام جو میزان میں بھی مخفی ہے اور کہنے میں بھی۔ فرشتے نے حضرت جنید بغدادی کا جواب سنا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، خدا کی قسم، یہ وہ کلام ہے جو توفیق الہی کے بغیر زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت جنید بغدادی نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر زمین پر آئے۔ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر آپ سے پوچھا، صدق کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، عہد کو پورا کرنا ہی صدق ہے، سچ ہے، دونوں فرشتوں نے کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اپنے اس خواب کے بارے میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے ایک بار ایک دربار نورانی دیکھا جس میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، بس ہر طرف نور ہی نور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بارگاہ سمجھیت میں حاضر ہوں۔ یکایک پردے نور سے ایک انتہائی پر جلال آواز ابری جسے سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، ابو القاسم، یہ باتیں جو تم کہا کرتے ہو تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اس سے سوال کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ پردہ غیب سے ارشاد ہوا، ابو القاسم، سچ کہتے ہو۔ الہامی خوابوں کا یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی۔ پھر اسی روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ بنا دیا۔ یہ آپ کا لقب تھا جس کا مفہوم ہے اپنے زمانے کے انسانوں کا سردار۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے، پھر جب آپ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کمرے میں ٹہلنے لگے، مگر بے قراری کی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ آخر آپ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ خداوندہ، میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے اور مجھے یکسوئی میسر نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی، مگر حضرت جنید بغدادی کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا۔ پھر یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سرے راہ سو رہا ہے۔ آپ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے، مگر جب آپ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکایک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی کو اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی، پھر وہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، آپ نے آنے میں اتنی دیر کی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر روب ستاری ہو گیا، پھر میں نے ذرا سنبھل کر اسے جواب دیا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو تھا نہیں کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی۔ اس شخص نے کہا، ابو القاسم، آپ سچ فرماتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذو الجلال جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے سے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے کر میری جانب مائل کر دے۔ بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ اس شخص نے کہا، ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، یہ سوال مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے۔ سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس دوا بن جاتا ہے؟ جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے 7 بار یہی جواب دیا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی، ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا، اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی کچھ دیر تک تو حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے ارادتاً کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا، مگر بڑے بڑے مشائخ آپ کے روحانی تصرف کے قائل تھے۔ شیخ خیر نساج رحمت اللہ علیہ حضرت سری سختی کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی کے پیر بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اچانک انہیں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی ان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت شیخ خیر نسان نے دل میں کہا کہ یہ کوئی واہمہ ہوگا، اس وقت شیخ جنید یہاں کہاں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دل میں پھر وہی خیال آیا کہ شیخ جنید دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خیر نسان نے اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہی خیال ابھرا۔ آخر اپنی خیالی رو سے پریشان ہو کر حضرت خیر نساج نے دروازہ کھولا تو حضرت جنید بغدادی کھڑے تھے۔ شیخ نساج کو دیکھتے ہی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جب پہلی بار آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا تو اسی وقت باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت شیخ نساج حضرت جنید بغدادی کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئے۔ اکثر اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے، دوسرے بزرگوں کو بھی روحانی تصرف حاصل ہے، مگر شیخ جنید کی روحانیت کا عجیب عالم ہے۔ مولانا جامی نے اپنی شہر آفاق تنصیف نفحات الانس میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ مشہور بزرگ کہمش بن حسین ہمدان میں رہتے تھے اور ابو محمد کے لقب سے مشہور تھے. ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی. ابو محمد کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ جنید آئے ہوں گے. حالانکہ حضرت جنید اس وقت ہمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرماتے تھے. پھر جیسے ہی ابو محمد گھر سے باہر آئے حضرت جنید بغدادی کو دروازے پر اپنا منتظر پایا. ابو محمد میں خاص طور پر تمہیں سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں آیا ہوں, حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے. پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے. دوسرے دن ابو محمد نے حضرت جنید بغدادی کو بہت تلاش کیا مگر آپ کا کہیں پتہ نہیں تھا. قافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا. مشہور بزرگ ابو عبداللہ عفیف کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا. روانگی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شیخ جنید کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا, مگر جب بغداد پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا. میں تقریباً 40 دن تک بغداد میں رہا مگر شیخ جنید کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. اس دوران میرا معمول تھا کہ جب اپنی اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک و صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لیا تھا. ایک دن میں پانی لینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن کو دیکھا جو کنویں میں منہ ڈال کر پانی پی رہا تھا. پھر جب میں قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا. میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا. میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا. یہ میری آنکھوں کا دھوکا تھا یا پھر ہرن کے لیے کنویں کا پانی چھلک اٹھا تھا؟ میں کچھ دیر تک اس ذہنی کے کشمکش میں مبتلا رہا. آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا. اب میرا سفر جاری تھا کہ یکایک ایک صدائے غیبی سنائی دی. وہ تیری آنکھوں کا دھوکا نہیں تھا, ہماری قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ ہرن کے ہونٹوں تک پہنچ گیا. صدائے غیب سن کر میں نے عرض کیا, خداوندہ کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے؟ میری شکایت کے جواب میں حاتف غیب نے کہا, ہم نے تجھے آزمایا مگر تو آزمائش میں پورا نہیں اترا. ابو عبداللہ عفیف کہتے ہیں کہ میں ندامت اور شرمساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی. خیر وہ وقت تو گزر گیا, دوبارہ کنویں پر جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا. میں تیز قدموں کے ساتھ واپس آیا تو واقعتاً کنواں چھلک رہا تھا. میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا. پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیب گونجنے لگی, تو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے. یہ آواز سن کر میں لرز گیا. خداوندہ میں بہت عاجز و کمزور ہوں, مجھ پر رحم فرما. میری گریہ و زاری کے جواب میں حاتف غیب نے کہا, ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ساز و سامان کے ساتھ کنویں تک پہنچا تھا, اس لیے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا. ابھی ابو عبداللہ عفیف کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا, جس قدر پیتا تھا اسی قدر برتن میں موجود پاتا تھا. پھر کچھ دن بعد حضرت ابو عبداللہ عفیف حج کے لیے چلے گئے. پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے مگر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. ایک روز نماز حج ادا کرنے کے لیے جامع مسجد پہنچے تو اتفاقاً حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہو گئی. ابو عبداللہ عفیف کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا, ابو عبداللہ اگر تم صبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا, کاش تم نے ایک گھڑی صبر سے کام لیا ہوتا. حضرت جنید بغدادی کی قوت کشف پر ابو عبداللہ حیران رہ گئے. حضرت جنید بغدادی کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکز قلب و نظر تھے. ایک دن آپ جامع مسجد بغداد میں حاضر تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا. حضرت جنید بغدادی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ذکر میں مشغول ہو گئے. پھر وہ شخص نماز پڑھ کے مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا. اتفاق سے حضرت جنید کی نظر اس طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اشارے سے بلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کسی تامل کے بغیر اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا۔ جب حضرت جنید اس کے قریب آئے تو وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا، ابو القاسم معاف کرنا، میں آپ کے احترام میں بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی نے جواباً فرمایا، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے نہایت پرشوق لہجے میں کہا۔ حضرت جنید بغدادی کو بہت حیرت ہوئی، اس کے چہرے سے بیماری تو کجا نقاہت کے بھی آثار نمایاں نہیں تھے، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا وقت رخصت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اجنبی شخص کی بات سن کر سکوت اختیار کیا، شاید اس لیے کہ کسی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہوگا۔ ابو القاسم، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری تجہیز و تکفین مکمل ہو جائے تو میرا یہ خرقہ، چادر اور مشکیزہ ایک شخص کے حوالے کر دینا، اجنبی نے کہا۔ وہ شخص کون ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہیں پہچان لے گا، اس شخص نے کہا۔ وہ ایک نوجوان مغنی یعنی گانے والا ہے، میری امانت اس کے سپرد کر دینا۔ تمہارا خرقہ مغنی کے حوالے کر دوں؟ حضرت جنید بغدادی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو اس بات پر حیرت تھی کہ نغموں و موسیقی سے تعلق رکھنے والا شخص خلافت کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو القاسم، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حق تعالیٰ ہمارے اندازوں سے زیادہ بے نیاز اور رحیم و کریم ہے، اسی نے اس مغنی کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی قدرت کے رازوں پر حیران ہو رہے تھے، اس شخص نے باواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس اجنبی شخص کی تدفین کی، پھر اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور اس شخص کا انتظار کرنے لگے جو مرنے والے کی امانت کا حقدار تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور حضرت جنید بغدادی کو سلام کر کے کہنے لگا، ابو القاسم میری امانت میرے حوالے کیجیے۔ واضح رہے کہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی کی کنیت تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت جنید بغدادی کو ایک بار پھر حیرت ہوئی، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ نوجوان مغنی نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، میں لاکھوں انسانوں کے ہجوم میں پہچان سکتا ہوں کہ شیخ جنید کون ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی پہچان ہے۔ حضرت جنید بغدادی نوجوان مغنی کے طرز کلام سے بہت متاثر ہوئے، پھر آمنے فرمایا، نوجوان تمہیں کیوں خبر ہوئی کہ تمہاری امانت میرے پاس ہے؟ نوجوان مغنی نے عرض کیا، میں چند درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ اچانک حاتف غیب نے صدا دی، شیخ جنید کے پاس جاؤ اور اپنی امانت لے لو، اس شخص کی جگہ تم ابدال مقرر کیے گئے ہو۔ حضرت جنید بغدادی نے بننے والے کی تمام چیزیں نوجوان کے سپرد کر دی۔ مغنی نے اسی وقت غسل کیا، خرقہ پہنا، حضرت جنید بغدادی کا شکریہ ادا کیا اور عرض شام کی طرف چلا گیا۔ نوجوان مغنی کے جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا، اے ذات بے نیاز، تو ہی مالک کل ہے اور سارے خزانے تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، تو مختار ہے، جسے جس طرح چاہے سرفراز کر دے اور جسے جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کر دے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد مومن کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کم و بیش اسی مضمون کو بیان کیا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب کار آفری کار کشا کار ساز۔ بندگی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کارساز عالم اس کی دعا قبول فرما لے۔ ایسے ہی بندے کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یہی کرامت ہے اور اسی کا نام تصرف روحانی ہے، یہی کشف باطن ہے اور یہی روشن ضمیری ہے۔ اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے پر غیر متزلزل یقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی، خدمت خلق اور ریاضت و مجاہدات، یہ ہیں وہ بنیادی اصول جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد بندہ محبوبیت کے درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر عالم اسباب میں اسے بحکم خدا تصرف روحانی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہوا، ابتدا میں آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، مگر جب تکلیف نے شدت اختیار کی تو خدمتگاروں نے عرض کیا، بغداد میں ایک عیسائی ماہر امراض چشم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے رجوع کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ دوسرے دن عیسائی طبیب حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت دیر تک آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر نسخہ تجویز کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ کی آنکھوں کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں پانی سے بچایا جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے عیسائی طبیب کا مشورہ سننے کے بعد فرمایا، میں پانچ وقت وضو کرنے کا عادی ہوں، اس صورت میں آنکھوں کو پانی سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ عیسائی طبیب نے جواباً عرض کیا، شیخ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی سلامتی منظور ہے تو ہر حال میں پانی سے اجتناب کرنا ہوگا، اگر کسی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تو پھر آپ بہت جلد بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ عیسائی حکیم نے اپنے طبی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا۔ عیسائی طبیب مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے چلا گیا۔ جاتے جاتے حضرت جنید بغدادی کے مریدوں اور خدمتگاروں کو آخری ہدایت بھی کر گیا، اگر تم اپنے شیخ کی آنکھیں صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں وضو نہ کرنے کا مشورہ دو۔ عیسائی طبیب کے جانے کے بعد مریدین اور خدمتگار حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، سیدی شریعت میں تیمم کی رعایت اور گنجائش موجود ہے، میں جانتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا، اس کے بعد آپ نے مکمل وضو کیا اور نماز عشاء ادا کر کے تکیے پر سر رکھ کر سو گئے، پھر اسی طرح آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز فجر کے بعد جن کی روشنی میں تمام مریدوں اور خدمتگاروں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تک نہیں تھی، آپ آشوب چشم کے مرض سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ دوسرے دن عیسائی طبیب پھر حاضر خدمت ہوا، اس کا خیال تھا یا تو شیخ جنید نے اس کے مشورے پر عمل کیا ہوگا اور مرض میں کمی آ گئی ہوگی، یا پھر دوسری صورت میں بیماری شدت اختیار کر گئی ہوگی۔ شیخ آپ کیسے ہیں؟ عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی کی مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے اس عارضے سے نجات دے دی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، یقیناً آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا ہوگا۔ عیسائی طبیب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا، میں نے تمہاری ہدایت کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی تھی، مگر یہ مسیحائے حقیقی کی شان کریمانہ ہے کہ تمہارے نزدیک جو پانی آنکھوں کے لیے انتہائی مضر تھا وہی پانی اکسیر بن گیا۔ عیسائی طبیب نے دوبارہ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور حیران رہ گیا، بس کا دھندلا سا نشان تک باقی نہیں تھا۔ پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، یہ مخلوق کا نہیں خالق کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ ہی عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی کا مشہور قول ہے کہ جس کسی نے اپنے نفس پر اچھی نیت کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے نفس پر بری نیت کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر ذلت کے 70 دروازے اس طرف سے کھول دیتا ہے جدھر کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک بار ایک چور حضرت جنید بغدادی کے مکان میں داخل ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کسی درویش بسر سما کا ٹھکانہ ہے۔ نتیجتاً اس نے ایک ایک گوشہ چھان مارا، مگر وہاں ضرورت کے معمولی سامان کے علاوہ وہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی، بس حضرت جنید کا ایک پیراہن تھا، چور اسی کو لے کر فرار ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت جنید بغدادی بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر دو افراد پر پڑی، ایک کے ہاتھ میں حضرت جنید کا پیراہن تھا اور دوسرا اس کے قریب کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک خریدار آیا اور پیرہن کو دیکھنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی بھی ٹھہر کر اس منظر کو دیکھتے رہے۔ آخر خریدار نے اس پیرہن کو پسند کر لیا اور فروخت کرنے والے شخص سے کہا، میں یہ ابا خریدنے کو تیار ہوں، مگر اس سلسلے میں ایک گواہی کی ضروری ہے۔ کیسی گواہی؟ پیرہن فروخت کرنے والے شخص نے کہا، جو دراصل دلال تھا اور اس کے قریب وہ شخص موجود تھا جس نے حضرت جنید بغدادی کا لباس چرایا تھا۔ اس بات کی گواہی کہ یہ مال تمہارا ہے، خریدار نے کہا۔ بخشیا کتاب اب آپ کسٹ نمبر 5 میں سنیے۔